دوستوں، عزیز و بزرگوں، بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ پیری مریدی اور تصور اور دین اس کے متعلق ذہن میں عجیب عجیب باتیں بسی ہوئی ہوتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس ماحول میں ہم پلے بڑے ہوتے ہیں اس میں اول تو دین کا تذکرہ، دینی تربیت کم ہوتی ہے، زیادہ توجہ تو لکھائی پڑھائی پہ، اسکولوں پہ یا کام کاج پہ، روزی کمانے پہ یا بیکاری میں گزر جاتی ہے. تو اور دوسری چیز یہ ہے کہ دین کے تذکرے اگر ہیں بھی تو اس میں بھی یہ مسائل ہیں کہ کوئی دین حق پہ پیش کرتا ہے، کوئی دین کو غلط راستے، دین کے جو آج کل مختلف فرقے بن گئے ہیں اس فرقہ واریت کی نظر ہو جاتا ہے. تو کم ایسا ہوتا ہے کہ صحیح دینی تربیت ہم کو بچپنے سے ملے گی. اس وجہ سے بڑے ہو کر آدمی چاہتا تو ہے کہ ہم دین پر چلیں. اب ماشاءاللہ یہاں سب آتے ہیں، جوان بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، اللہ کی محبت ہی میں تو آئے ہیں. اگر اللہ کی محبت نہ ہوتی تو یہاں کیوں آتے ہیں؟ یہاں تو کوئی چیز بٹ نہیں رہی، کوئی پیسہ نہیں، کوئی سفارش نہیں، کوئی اور غرض ہے ہی سوائے اس کے کہ اللہ کی محبت میں آئے ہیں، دین کی محبت میں آئے ہیں. تو لیکن بڑے ہو کر تو اور زیادہ آدمی کو، یہ اکثر لوگوں کو الحمدللہ فکر پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم دین سیکھیں، پھر دین پر عمل کریں تاکہ ہماری جو زندگی غفلت میں اگر گزر بھی گئی تو اب تو ہم ٹھیک ہو جائیں. تو اور اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے، بڑے انعامات ہیں اللہ کے، بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں کہ زندگی بھر بھی کوئی گناہ کرتا رہا، غفلت میں زندگی گزارتا رہا اور بے انتہا اس نے اپنی جان پر ظلم کیا گناہ کر کے غفلتوں سے، تو لیکن آخر میں اگر وہ توبہ کر لیتا ہے سچے دل سے اور کسی کا حق اگر مارا ہو زندگی میں تو اس کے حق کو ادا کر دیتا ہے. مثلا کسی کا مال ذمہ رہ گیا، پیسہ رہ گیا، کوئی چیز رہ گئی، کوئی امانت رہ گئی، اس کو ادا کر دیتا ہے. اور اگر ادا کرنے کی استطاعت اب نہیں رکھتا تو اسے معاف کرا لیتا ہے، بھائی ہم سے یہ ظلم ہو گیا کہ آپ کی ایک چیز ہمارے پاس تھی یا آپ کا فلاں پیسہ دینا تھا، اب اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے تو آپ ہمیں معاف کر دیں، اگر اللہ نے ہمیں دے دیا تو ہم ضرور آپ کو واپس کر دیں گے سچے دل سے. تو یہ توبہ کی چار شرائط ہوتی ہیں کہ ایک تو گناہ سے الگ ہو جانا، جو گناہ کر رہا ہے توبہ کے لیے وہ ضروری ہے کہ وہ گناہ کو چھوڑ دے. یہ نہیں کہ ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہے اور نامحرموں کو بھی دیکھ رہا ہے اور ساتھ میں استغفراللہ بھی کر رہا ہے، چار دوستوں میں بیٹھا ہے گالیاں بھی دیتا جا رہا ہے ساتھ میں استغفراللہ بھی کہہ رہا ہے، ایسی توبہ قبول نہیں ہے. توبہ یہ ہے کہ بھائی گناہ تو ہو گیا، اب فوراً ندامت پیدا ہو گئی. ایک شخص یہ کہ فوراً زبان گالی دینا چاہ رہی تھی، فوراً روک لیا اپنے آپ کو، نہیں گئی، یا ایک گالی دے رہی لیکن فوراً خیال ہو گیا کہ یہ تو ہم نے گناہ کا کام کر. گالی دینا فاسقوں کا شیوا ہے، گناہگاروں کا، گندے لوگوں کا کام گالی دینا. بعض لوگوں کو دیکھا کہ گالی دینے میں یعنی اتنی زیادہ وہ خراب ہوتے ہیں کہ زبان پہ گالی کے بغیر تو جملہ ہی کوئی شروع نہیں ہوتا، شروع گالی، درمیان گالی، آخر میں گالی. بتائیے کتنی لوگ جو ہے بے سوچے سمجھے گالی دے دیتے ہیں اور اس میں کچھ فائدہ بھی نہیں، اور وہی گالی اس کے ماں باپ کو جاتی ہے، جو گالی وہ دوسرے کو دے رہا ہے وہی گالی اس کے اوپر اور اس کے ماں باپ کے اوپر. اگر ماں بہن کی گالی دے گا تو وہ اس کے اپنے ماں باپ کو لوٹ رہے ہیں، کیسا بے لذت گناہ ہے، بے فائدہ بالکل. تو مگر پھر اس کو فوراً احساس ہو گیا کہ ہم نے جو ہے یہ کام اچھا نہیں کیا، بہت برا کام کیا، اپنے ہی ماں باپ کو گالی دے ڈالی. تو فوراً اس نے توبہ کر دی اور دل میں ندامت پیدا ہو، پہلی شرط کے فوراً زبان کو روک لیا. اب مزید گالی دینے کو دل چاہ رہا ہے اور زبان ایک عادت پڑی ہوئی ہے برسوں سے گالی دینے کی، لیکن وہ روک لیا اپنے آپ، گناہ سے گویا علیحدہ ہو گئی، ٹی وی کا نظر پڑ گئی، ٹیبل پہ نیٹ پہ کوئی گندی چیز دیکھ لی، اب بیٹھے بیٹھے استغفار نہیں کر رہا بلکہ فوراً اس کو الگ ہو گیا، اس روح ہو گئی، یہ تو خدا کی ناراضگی کا معاملہ ہے، بھائی ہٹو یہاں سے چھوڑ، تو پھر ندامت بھی پیدا ہو گئی، تو ہم نے کیسا کردہ کام، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ارادہ بھی کر لیا کہ اب تو ہم نے غلطی ہم سے ہو گئی لیکن اب نہ کریں گے، ہے نا، آئندہ نہ کرنے کا عزم، تین چیزیں تو یہ ہو گئی، اپنے گناہ کے لیے توبہ کر لی، معاف ہو گیا، اب چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر کسی کا مال دینا ہے تو مال کی ادائیگی کے بغیر توبہ نہیں قبول ہوگی، ہاں اگر مال نہیں ہے، استطاعت نہیں، پہلے تھی اب نہیں، اب دو طریقے ہیں کہ اس سے جا کے یا تو اس مال کو واپس کرے یا پھر اس سے معاف کرے، اور اس سے وعدہ کر لے کہ اگر اللہ نے ہمیں دیا تو ہم آپ کو ضرور امانت واپس دے دیں گے، صرف دل سے یہ ارادہ کر لیا تو وہ بھی معاف، سب معاف، تو کتنی بڑی مہربانی ہے اللہ کی کہ ساری زندگی بھی گناہ کرتا رہا، غفلت میں پڑا رہا، اور کتنے بھی گناہ ہو گئے اس سے، لیکن اب اس نے ارادہ کر لیا کہ اب تو بھائی میرے چل چلاؤ کا وقت ہے، اب میں اللہ کو مزید ناراض کر کے جہنم کو نہیں خرید سکتا، تو اب اس نے پکا ارادہ کر لیا اور توبہ کر لی، رو لیا، اللہ سے معافی مانگ لی، اور ارادہ کر لیا کہ اب ہم گناہوں کی زندگی کو چھوڑ دیں گے، اب گناہ نہیں کریں گے، اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، تو اس کی ساری زندگی کے سب کے سب گناہ اللہ تعالیٰ دھو ڈالتے ہیں، معاف کرنا چاہتے ہیں، اتنی بڑی مہربانی ہے، مگر نہ اتنی بڑی قدرت والے مالک اگر چاہتے کہ بندہ نے گناہ کیا فوراً، یعنی نگاہ خراب کی، کسی نامحرم عورت کو دیکھا یا کوئی گندی چیز دیکھ لی اسکرین پر موبائل پر، تو فوراً اس کو اندر کر سکتے تھے، قدرت ہے اللہ کو کہنا، لیکن کتنی مہربانی ہے، کتنے پیارے مالک ہیں، کیسی محبت کرتے ہیں اپنے بندوں سے کہ فوراً انتقام نہیں لیتے، اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے حلیم، حلیم کے معنی جو انتقام لینے میں جلدی نہیں کرتا، حالانکہ پوری قدرت ہے، ارے بھائی ایک آدمی، آپ ہم سے کسی آدمی کے حق میں زیادتی ہوئی، کچھ مار دیا، کچھ کہہ دیا، یا کچھ اور اس کے ساتھ زیادتی کر دی، لیکن وہ بیچارہ کمزور ہے، چارپائی پہ پڑا ہے، بیمار ہے، اب وہ بیمار ہو گیا، اب وہ کہتا ہے کہ جاؤ ہم نے تمہیں معاف کر دیا، تو اگر وہ جو کمزور آدمی ہے اس کی معافی کا کیا اعتبار ہے، وہ تو بیچارہ پہلے ہی کمزور ہے، بدلہ نہیں لے سکتا، لیکن ایک پوری قدرت والا آدمی آپ نے اس کے ساتھ زیادتی کر، مثلا محمد علی قلعے، اب تو مر گیا شاید، انتقال ہو گیا، مسلمان ہو کے گیا دنیا سے، دیکھو کہ کافر تھا لیکن اللہ نے آخر میں اس کو اسلام کی دولت سے نواز دی، تو اب وہ ہے کوئی باکسر ہے، کوئی طاقتور پہلوان ہے، اس کے حق میں آپ نے کوئی زیادتی کر دی، تو وہ اگر کہے کہ میں نے معاف کر دیا تو بڑی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین پوری قدرت ہوتے ہوئے، پوری طاقت ہوتے ہوئے اپنے بندوں سے انتقام نہیں لیتے، کتنی بڑی بات ہے، قدرت ہونے کے باوجود انتقام نہ لینا، ان کی معافی تو پھر معافی ہے نا، تو اتنی محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہ ساری زندگی بھی گناہ کرتا رہا، لیکن اب احساس پیدا ہو گیا کہ میں نے تو یہ اپنے ہی ساتھ ظلم کیا، میں نے کس کو نقصان پہنچایا، ظلم تو میں نے اپنے ساتھ کیا، اپنے ساتھ زیادتی کی، گناہ کر کے اللہ کو ناراض کرنا میرے دوستو حماقت کا سودا ہے، حماقت کا، تو یعنی بڑی طاقت کو ناراض کرنا، اب آج کل اس دنیا میں آگے تھوڑا آگے آگے ہو جائیں، اندر جگہ ہو جائیں، دنیا میں سپر پاور ہیں کہ نہیں، اب کوئی چھوٹا سا ملک ان سپر پاوروں کے خلاف جو ہے وہ مشن شروع کر دے، لوگ کہیں گے، سارے ملک اس کو کہیں گے کہ کیا بےغوری کر رہے ہو بھائی، اتنی بڑی طاقتیں ہیں، سپر پاور ہیں، ان کے خلاف تم کیسے لڑ سکتے ہو، تو ان سپر پاوروں کو پاور کی بھیک دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو حماقت ہے کہ نہیں اللہ کو ناراض کر، ہے کہ نہیں، تو بس بات صرف اتنی ہے کہ ہم اللہ کو ابھی دیکھ نہیں رہے، لیکن اللہ نے قرآن پاک اسی لیے نازل فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، صحابہ کرام کو بھیجا، تاکہ ہماری آنکھیں کھل جائیں کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن پاک بھی نازل فرمایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت کے مقاصد دے کر، نبوت کے مقاصد خاص دے کر دنیا میں بھیجا کہ میرے بندوں کو ہدایت کا راستہ دکھلائیں. معلوم تو ہو گیا قرآن پاک سے، لیکن وہ کر کے دکھلائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دین پر عمل کر کے نہ خود عمل کیا، صرف عمل کیا بلکہ لوگوں کو سکھلایا بھی، خود عمل کر کے دکھلایا بھی. پھر اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے کیسی کیسی اپنی ایثار اور قربانیاں جانے دے دے کر دین پر عمل بھی کیا اور دین لوگوں تک پہنچایا بھی. پھر صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین اور اولیاء کرام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آج تک اپنے دین کی اشاعت کو جاری رکھا. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم لوگوں کے ذہن میں اپنے ماحول کی وجہ سے دین کی صحیح تصور، دین کی صحیح شکل ہم میں سے بہت سے لوگوں کو نہیں حاصل ہو سکی. تو بات صرف اتنی ہے، یہاں جو اجتماع ہوتا ہے اللہ کی فضل سے، اللہ کی توفیق سے، اور آپ حضرات جو یہاں تشریف لاتے ہیں، تو اس کا مقصد سمجھ لینا چاہیے کہ ہم یہاں کیوں آتے ہیں. یہاں ہم آتے ہیں، اپنی نیت ہمیں کرنی چاہیے صرف اور صرف کہ اللہ کی محبت حاصل ہو جائے. اللہ کی محبت حاصل ہو جائے، کیونکہ اللہ کی محبت کیوں چاہیے؟ اللہ کی محبت اس لیے چاہیے کہ آخرت میں ہماری نجات کا جو ذریعہ ہے وہ اللہ کی محبت ہے. جتنی اللہ کی محبت کا خزانہ ہم لے جائیں گے، اتنی ہی بڑی کامیابی ہم کو حاصل ہوگی. یہی ایک طریقہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا اور آخرت میں نجات حاصل کرنے کا. اب اللہ کی محبت کو حاصل جو نہ کرے گا، میرے دوستو، وہ کتنا خسارے میں رہے گا. کہ دنیا سے ہمیں ایک دن جانا ہے، جو ہم اشعار بھی پڑھتے رہتے ہیں، وہ پڑھ دیتا ہوں، دوست ہمارے خوش ہو جاتے ہیں.
جی یہاں جگہ خالی ہے نا تھوڑی سی، جی یہاں پہ آ جائیے، اندر آ جائیے، آرام سے بیٹھیے.
جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا، جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا، جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا، اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا، اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا. جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا، جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا، اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا. یہ ہے ارشاد قطب زمانہ.
میرے شیخ کی طرف ارشاد ہے، کیونکہ میرے شیخ کے یہ تین جملے تھے جن کو ان کے خادم خاص حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نظم کر دیا. یہ جملے تھے کہ جس جہاں سے ہمیشہ کے لیے جانا اور کبھی پھر لوٹ کر نہ آنا، ایسی دنیا سے کیا جی لگانا. تو اس کو نظم کر دیا، برابر بیلنس برابر کر دیا، اس کے حق قافیہ کر دیا.
جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا، اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا. یہ ہے ارشاد قطب زمانہ، یہ ہے ارشاد قطب زمانہ. ایسی دنیا سے کیا جی لگانا، ایسی دنیا سے کیا جی لگانا، ایسی دنیا سے کیا جی لگانا.
تو اب دنیا سے تو ہمیں جانا ہے، تو آخرت کی ایک بڑی عظیم نصیحت ایک بزرگ نے فرمائی کہ دنیا کے لیے، سب نے سنی ہوگی کہ دنیا کے لیے اتنی محنت کر جتنا دنیا میں رہنا، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کر جتنا آخرت میں رہنا، ہے نا. اب دنیا میں تو 60-70 سال بہت کوئی جیا، 100 سال، چلو 125 سال مان لیا، تو اس سے زیادہ کیا. اور مرنے کے بعد جو زندگی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، کبھی ختم ہی نہ ہوگی. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک اور صالح اور مومن بندوں کے لیے ایسی نعمتیں جمع کر رکھی ہیں. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی نفس، یعنی کوئی انسان، کوئی ضرور جان نہیں سکتا کہ ہم نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا نعمتیں وہاں جو ہے ہم نے جمع کر رکھی ہیں. بس پردہ ہے. ایک حدیث پاک میں ہے کہ جہنم کو ڈھانکا ہوا ہے, پردہ کیا ہوا ہے شہوات اور لذات, حرام لذتوں نے جہنم کو جو ہے ڈھانکا ہوا ہے. جس نے اس پردے کو پھاڑا, یعنی کہ جس نے حرام پر عمل کیا خدا نخواستہ اور حرام لذتیں اٹھائیں, گناہ کے کام کیے اور اللہ کی فرما برداری نہیں کی, اس نے اس کا پردہ پھاڑ دیا, یعنی کہ وہ جہنم میں چلا گیا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ایسے ہی فرمایا کہ جنت کو جو ہے مجاہدات نے اور مشکلات نے ڈھانپا ہوا ہے, جس نے اس کا پردہ پھاڑا وہ جنت میں چلا گیا, ہے نا, اس کو چھپا کر رکھا ہوا ہے. اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ عادت تو لعبادی الصالحین, اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندے نیک صالح لوگ, عادت تو لعبادی الصالحین مالا عین رات, یعنی کسی کان نے سنا نہیں ہوگا. آپ بتائیے ہم کتنی عجیب عجیب باتیں سنتے رہتے ہیں, ہم تو امریکہ تک بھی پہنچے ہوئے ہیں, برطانیہ تک بھی پہنچے ہوئے ہیں کہ وہاں ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے, سارے کام آٹومیٹک ہوتے ہیں اور بڑی ترقی اور یہ سب, لیکن یہ تو کچھ سب بنا ہونے والا ہے. ایک دن نہ یہ رہیں گے نہ ہم رہیں گے, تو وہاں پر مارے ہیں کہ وہاں جمع ہو رہی ہیں ہماری نعمتیں. عادت لعبادی الصالحین مالا عین رات, کسی کان نے سنی بھی نہیں, ولا اذن نہیں, مالا عین رات کسی آنکھ نے دیکھی نہیں, ولا اذن سمعت کسی کان نے سنی نہیں, ولا خطر على قلب بشر, ارے کسی کے قلب پر گمان بھی نہیں گزرا. اچھا, قرآن پاک میں جو تذکرے ہیں جنت کے, اس میں اختصار ہے اجمال اختیار کیا کہ جیسے وہاں, چونکہ ابھی ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں, اب ہفتے وار کسی کا مہینے میں کسی کا چھ مہینے میں ایک پروگرام ہوتا ہے, بھائی پکنک منائیں گے, دریا کنارے جائیں گے, سبزہ دیکھیں گے, پہاڑ دیکھیں گے, کتنا خوشنما منظر معلوم ہوتا ہے, کتنا خوشنما, بھائی پکنک میں گئے تھے, دو تین روز تک اس کی یاد بھی رہتی ہے. اس لیے قرآن پاک نے ان چیزوں کو اختیار کیا ہے جو انسان آسانی سے سمجھے. جیسے قرآن پاک میں عربوں کے لیے عربوں کے اوپر نازل ہوا, ہے نا, عربی زبان میں نازل ہوا, عربی محاورات پہ نازل ہوا, اور جس قوم پر نازل ہوا اس کی یہاں تک رعایت کی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اونٹ کا ذکر کیا, اونٹ کا, حالانکہ ہاتھی اس سے بڑا اور عجیب جانور ہے, ہاتھی کتنا عجیب جانور ہے اونٹ کے مقابلے میں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہاتھی کا ذکر نہیں کیا, اس لیے کہ ہاتھی وہاں آئے ہی نہیں, اب وہاں بندے کیسے سمجھتے کہ یہاں ہاتھی کیا ہوتا ہے, وہاں اونٹ تھا. تو اونٹ کی اللہ تعالیٰ نے اونٹ کے خصائص بیان کی کہ دیکھو تم اس پہ سفر کرتے ہو, صحراؤں میں جاتے ہو, کیسی ہم نے تمہارے بار برداری کے لیے یہ اونٹ اور خچر اور گدھے جو وہاں موجود تھے ان کا ذکر, تاکہ میرے بندے آرام سے سمجھ لیں, ہے نا. تو یہ چیزیں ہیں کہ قرآن پاک نے اس لیے جنت میں ان چیزوں کا تذکرہ فرمایا, باغات کا, ندیوں کا, شہد کی نہروں کا, دودھ کی نہروں کا, اور باغات کا اور حوروں کا, کیونکہ انسان ہر انسان ان چیزوں سے لذت لیتا ہے, لذت لینا جانتا ہے اور خوشنما لگتا ہے یہ سب کچھ, لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت میں بے بہا نعمتیں جمع کر رکھی ہیں. یہ صرف ایک اجمالی تذکرہ ہے, کیونکہ انسان ان چیزوں سے جلدی متاثر ہو جاتا ہے اور سمجھتا بھی ہے مثالوں سے, یہ مثالیں ہیں. اس لیے فرمایا کہ مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, کہ اس کسی انسان کے قلب پر وہم و گمان بھی نہیں ہوگا ہم نے کیا کیا وہاں جمع کر رکھا ہے. فرمایا حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے کہ لوگ سمجھتے ہیں جنت بس باغات اور درختیں اور نہروں کا ہی نام ہے, نہیں, فرمایا کہ بلکہ جنت جو ہے جنت کا مکان بالکل پر ہوگا, نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی, کیا کیا اس میں ہوگا, بازار بھی ہوں گے, شاپنگ بھی ہوگی, اور گاڑیاں کیا, یہ تو اڑنے کے سامان ہوں گے, کیا کچھ ہوگا. ہمارے یہاں بچے قرآن شریف پڑھنے آتے ہیں, بچیاں تو پوچھتی ہیں کہ جنت میں کیا ہوگا, چھوٹی چھوٹی بچیاں عجیب عجیب سوال کرتی ہیں, تو ہمارے گھر والے ان کو بتاتے ہیں, وہ پوچھتے ہیں حیرت سے, کیا وہاں گڑیاں بھی ہوں گی, کہ ہاں گڑیاں بھی ہوں گی, کیوں نہیں ہوں گی بھائی, گڑیاں رکھنا دنیا کے اندر منع ہے, جاندار کی مورتی بنا کر رکھنا دنیا کے اندر منع ہے, آخرت میں کوئی شریعت نہیں ہوگی, شریعت صرف دنیا تک ہے. اسی لیے داڑھی کے اوپر میرے حضرت کا شعر ہے, حوروں کے اوپر اور نظر کی حفاظت کے اوپر میرے حضرت کا شعر ہے, داڑھی پر یہ نصیحت ہے کہ بھائی جن لوگوں کو داڑھی رکھنے کی جو ہے وہ داڑھی نہ رکھنے کا شوق ہے, داڑھی منڈانے کا شوق ہے, تو یہ شوق وہ اپنا جنت میں جا کے پورا کریں، کیونکہ جنت میں کسی کے داڑھی ہوگی ہی نہیں، بالکل جردن مردن مکحلین، آنکھیں کجلائی ہوئی ہوں گی، قدرتی طور پر کجلائی ہوئی ہوں گی، کاجل لگا ہوا جیسے ہوتا ہے، اور خوبصورت لال سفید سرخ و سفید چہرے ہوں گے، اور بالوں کا چہرے پر نام و نشان نہ ہوگا گالوں کے اوپر. تو فرمایا کہ وہاں جا کے یہ شوق پورا کر لینا، چند دن اللہ کی مان کے گزار لو، پھر وہ اللہ تعالیٰ تم کو جنت دیں گے، تو وہاں تم یہ شوق پورا کر لینا کہ وہاں داڑھی کسی کے ہوگی ہی نہیں. ایسے ہی جو جن لوگوں کو یہ نظر بازی کی عادت ہوتی ہے، نامحرموں کو دیکھ رہے ہیں اور گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں اور گانے سن رہے ہیں اور جو ہے موبائلوں کے اوپر ایسی نازیبا اور بے حیائی کی حرکتیں کر رہے ہیں، اس میں میرے دوست کو کیا عرض کروں، میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں اس میں بڑے چھوٹے کی قید ہیں، اور میں خیر اور بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں، کسی کی حفاظت کے لیے نہیں کہتا، اس لیے بتاتا ہوں کہ بھائی ہم سب میں بھی اپنی آنکھیں کھولیں اور اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بچیں، اور یہ نہ سمجھیں کہ بچہ ابھی بچہ ہے، اس لیے کہ بچے ماشاءاللہ ابھی 8 سال 9 سال کے بچے بھی بڑے ہوشیار ہو جاتے ہیں اور وہ بہت سمجھ رکھتے ہیں ہر معاملے کی. اس لیے بعض لوگ سمجھتے ہیں نا کہ تو ابھی بچہ ہے، عورتوں میں آ رہا ہے 10-11 سال کے بچے، 12 یہ تو بچے ہیں، تو ماں باپ کے لیے تو بچہ ہمیشہ بچہ ہی رہتا ہے. ایک عورت جو ہے وہ اپنے بیٹے کو صبح صبح اٹھا رہی تھی 7:30-8 بجے کہ بیٹا بہت دیر ہو رہی ہے، اٹھو اسکول جانا. وہ نفرے کر رہا ہے، اما مجھے آج نہیں جانا اسکول. کہہ رہے بیٹا نہیں اسکول کو جانا ہے. کہ نہیں اما مجھے، میں آج نہیں جاؤں گا. بھائی بیٹا کیا بات ہے، جانا ہے، اتنے عرصہ ہو گیا اسکول جاتے ہیں، آج کیا بات. کہا مجھے میرے سارے بچے مجھ سے نفرت کرتے ہیں، سارے استاد مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میرا جی نہیں کرتا اسکول جانے کو، میں آج نہیں جاؤں گا. تو اس نے کہا کہ بیٹا 20 سال سے تو اسکول کا پرنسپل ہے، تیرے بغیر اسکول کیسے چلے گا، جانا ہے اٹھو. ماں کے لیے بچہ تو بچہ ہی ہے، 50-55 برس کا بڈھا جو ہے وہ کہہ رہا ہے اما مجھے اسکول نہیں جانا ہے، تو پرنسپل تھا وہ. تو ماں باپ کے لیے بچہ تو بچہ رہتا ہے، وہ اس کو بچہ ہی سمجھتے رہتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے، فطرت جاگنے لگتی ہے جیسے جیسے زمانہ قیامت کے قریب آ رہا ہے، بچہ جو ہے وہ جلدی ہوشیار ہو جاتا ہے، بچیاں جلدی ہوشیار ہو جاتی ہیں. اس لیے احتیاطی تقاضوں کو پورے طریقے سے پوری احتیاط سے عمل میں لانا چاہیے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ ہاں بچے ہوشیار ہو جاتے ہیں. تو کیا بات بتانے والا تھا، یہ بتا رہا تھا کہ ایک شخص ہے 65 برس کے قریب اس کی عمر ہے، 65 برس. یہ بتا رہا تھا کہ بچے کو بچہ نہ سمجھیں، بڈھا اپنے آپ کو بڈھا نہ سمجھے کہ آپ کو میں بالکل خواہشات ختم ہو گئی. نہیں، ایسا نہیں ہوتا میرے دوستو، کسی کی خواہشات ختم نہیں ہوتی، خواہشات تو جوان ہی رہتی ہیں، طاقت ختم ہو جاتی ہے لیکن خواہشات جوان رہتی ہیں. 65 برس کے قریب اس کی عمر ہے، اس نے بتایا ہے کہ میں 8 سال کی عمر سے اپنی اس وقت تو جوانی بھی نہیں تھی اس کی، وہ کہتا ہے کہ 8 سال سے میں اپنی صحت خراب کر رہا ہوں. اور کیا وجہ اس نے بتائی، رو رہا تھا بےچارا. اس نے کہا کہ زندگی بھر جو ہے میں نے جوانی کی تو شکل ہی نہیں دیکھی، کیونکہ 8 برس کی عمر سے میں اپنی صحت کو خراب کر رہا ہوں. اور وجہ اس کی اس نے یہ بتائی کہ میرے گھر میں اردو ڈائجسٹ اور یہ سچن کے ناول اور یہ سب آتے تھے، اور اس میں تصویریں دیکھ دیکھ کر میں اس سے لذت لیتا ہوں. 8 برس کا بچہ. اب آپ سوچیے کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہے، اصل تو بلوغ دیر سے شروع ہوتا ہے، لیکن کہیں کہیں ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اس نے وہ تصویریں دیکھ دیکھ کر اپنی صحت کو خراب کرنا شروع کیا، اور حتیٰ کہ یہ ہوا کہ جب بلوغ آیا تو وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، نماز چاہتا تھا پڑھنا لیکن ہر وقت اس کو ایک ایسی بیماری لگ گئی ناپاکی کی. اب وہ نماز پڑھنا چاہتا بھی ہے لیکن نماز پڑھ نہیں پاتا ہے، بار بار جو ہے استنجا طہارت. میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں میرے دوستو کہ یہ چیزیں بڑی بڑی جو ہے نا ماحول میں تیزی سے اثر انداز ہو رہی ہے. تو پوری کوشش کر کے ہم ان باتوں سے بچیں، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی. نرمی محبت، میں ہمیشہ یہ بار بار کہتا رہتا ہوں کہ اولاد کی تربیت میں نرمی اور محبت کے ساتھ معاملہ کیا جائے، دین سکھاؤ لیکن محبت اور نرمی کے ساتھ. اور اس کو ہم سیکھیں کہ دین کو یعنی لاگو کیسے بچوں کی تربیت کرنی ہے، کس وقت کرنی ہے. جیسے ایک نماز کا حکم ہے، تو نماز کے حکم میں یہ ہے کہ 7 برس کا جب بچہ ہو جائے اس وقت اس کو نماز کی تاکید شروع کریں، ہے نا. اور جب 10 برس کا ہو جائے تو پھر اس کو نماز نہ پڑھنے پہ مارے. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ پانچ ہی سال کے بچے پہ کتنی سختی شروع کر دی جاتی ہے اور اس کو جو ہے وہ تسبیح پکڑا دی جاتی ہے. یہ میرے دوستو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ دین سے بھاگنے لگتے ہیں, اس لیے کہ وقت سے پہلے ہی ان پر سختی شروع کرتے ہیں. سختی کرنی ہے لیکن اس وقت کرنی ہے جو شریعت سے زیادہ کون سمجھ رکھے. اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے, اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت کو سمجھتے ہیں, اللہ نے درجہ بدرجہ تربیت کر کے اللہ تعالیٰ انسان کو بڑا کرتے ہیں. کوئی 10 فٹ کا آدمی تھوڑی پیٹ سے پیدا ہوتا ہے, چھوٹا سا پیدا ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے پھر اس کے بعد اور بڑا ہوتا ہے. تربیت اللہ تعالیٰ درجہ بدرجہ کرتے ہیں, پھر اسی طرح سے اس کی ظاہری تربیت ماں باپ کے ذریعے بھی درجہ بدرجہ ہوتی ہے. تو ان چیزوں کو سیکھتے ہیں کہ ہم بچوں کی کس وقت کیا تربیت کریں, کس بات میں سختی کریں, کس بات میں نرمی کریں. بار بار میں بتا چکا ہوں کہ عشاء کی نماز جو ہے آج کل قوا کمزور ہیں, لوگ کمزور ہیں, نماز سے اور نمازوں سے بھاگ رہے ہیں. تو عشاء کی نماز میرے مرشد نے کب فرمائی تھی یہ بات, آج سے 30-35 سال پہلے. یہ تو میں آج کہہ رہا ہوں, میرے مرشد نے 30-35 سال پہلے ایک بات فرمائی تھی. ایک کالج میں حضرت کا بیان ہوا وہاں الہ آباد میں, تو وہاں پر ڈاکٹر بھی تھے, پروفیسر بھی تھے, کالج کے طلبا بھی تھے. حضرت نے فرمایا کہ بھائی دیکھو عشاء کی نماز 9 رکعت ہے. اب چونکہ ذہنوں میں شروع سے 17 رکعت بیٹھا ہوا ہے تو 17 رکعت تو سن کے سب بھاگ جاتے, ارے چھوڑو بھائی 17 رکعت کون پڑھے, ضروری 9 رکعت, 4 فرض 2 سنت اور 3 وتر, بس معاملہ ختم. 9 رکعت پڑھیے, آرام سے سوئیے. لیکن بار بار کہنے کے باوجود بعض لوگوں کو وہ یہ رہتا ہے کہ نہیں 17 رکعت پڑھے. اب نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے میں سستی پیدا کر دی. شیطان کہتا ہے ارے 17 رکعت تو بہت زیادہ ہے چھوڑ. اور جو 9 رکعت کو سنا تو وہاں کے طلبا نے حضرت کا ہمارے شکریہ ادا کیا, کہا کہ آج سے ہم ایک نماز بھی نہیں چھوڑیں گے, ہم تو 17 رکعت کو سن کے ڈر جاتے تھے تو اس لیے ہم پڑھتے ہی نہ تھے. تو 9 رکعت عشاء کی پڑھ لیا, بس خلاص چھٹی. تو یہ چیزیں سیکھنے کی ہے کہ ہم کیا بات کیسے سکھائیں, بچوں کی تربیت کیسے کریں, اور اگر بڑے ہو گئے ہیں تو ہم اپنی اصلاح کیسے کریں, ہم سے غیبت نہیں چھوٹتی. یہ میں بات شروع میں جو بنیادی بات کر رہا تھا وہ یہ بات تھی کہ ہم لوگوں کے ذہن میں یہ پیری مریدی اور تصوف اور اس کا شریعت کا اس قدر بوجھ دماغ پر رہتا ہے کہ معلوم نہیں کیسی کیسی باتیں لوگوں کے ذہنوں میں ہمارے غلط ماحول کی وجہ سے بیٹھ گئی ہیں. تو ایک مختصر سی بات حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی میں آپ کو سناتا ہوں. مجدد تھے اپنے وقت کے, فرماتے تھے کہ وہ ذرا سی بات جو تمام تر تصور کا حاصل ہے, ہر تصور کا حاصل, نہ ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ناچنا, نہ حال پیدا کرنے لان, نہ کپڑے پھاڑ کے پھرنا, نہ بے حال ہو کے گھر سے نکل جانا, جنگل میں جا کے وظائف پڑھنا, اور نہ یہ کہ دریا میں کھڑے ہو کے رات و رات عبادت کرنا, یہ سب چیزیں بھائی یہ سب دین میں ہمارے نہیں. فرمایا کہ وہ ذرا سی بات جو تمام تر تصوف کا حاصل ہے کہ جن طاعات میں سستی ہو, طاعات سمجھتے نا عبادت, یعنی جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا کہ بھائی نماز پڑھو, زکات ادا کرو, اور ماں باپ کی خدمت کرو, اور خیر خیرات کرو, عمرہ کرو, حج کرو, اور یہ سب چیزیں جو کرنے والے کام ہیں. تو فرمایا کہ جن طاعات میں سستی ہو, سستی لاتا ہے نا انسان, اور نماز پڑھنے کا ٹائم ہو گیا سستی آ رہی ہے بھائی, ابھی ٹھہرتے ہیں, ابھی کرتے ہیں, کرتے کرتے جماعت کا وقت نکل گیا, پھر سوچتے سوچتے قضا ہی کر دی, یہ ہو جاتا ہے انسان ہے. تو فرمایا کہ جن طاعات میں سستی ہو اس سستی کا مقابلہ کر, ہے نا, سستی کا مقابلہ کر کے ان طاعات کو بجا لانا. اب اتنی سی بات ہے کہ بھائی اسکول بچہ جاتا ہے, اب اس کو سستی آ رہی ہے صبح, جیسے وہ پرنسپل تھا اس کو بھی وہ ہو رہا تھا, تو لیکن اس کی ماں نے اس کو ذرا ٹائٹ وائٹ کیا اور وہ پھر آخر اس کو جانا پڑا کہ نہیں جانا پڑا. تو ایسے ہی اس سستی کا مقابلہ کرے آدمی جو اختیار میں ہے, اپنے اختیار میں ہے وہ کام کرے, تو اس سستی کا مقابلہ کر کے اس طاعت کو بجا لانا. اب دکان جانے کا دل نہیں چاہ رہا یا نوکری پہ جانے کا دل نہیں چاہ رہا, لیکن آدمی اس سستی کا مقابلہ کرتا ہے نہیں, بیمار بھی ہوتا ہے پھر بھی کہتا ہے نہیں بھائی جانا ہے, کیونکہ چھٹی نہیں ہے, چھٹی نہیں کر سکتے, پیسہ کٹ جائے گا, یا ہماری چھٹیاں ختم ہو گئی. اپنے آپ کو سمجھاتا ہے کہ نہیں, سمجھا کے اس کام کو کرتا ہے کہ نہیں. تو ایسے ہی فرمایا کہ جن طاعات میں پورے تصور کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں، جو ہم یہاں آتے ہیں بیٹھتے ہیں بیان کرتے ہیں بیعت کرتے ہیں تعلق کرتے ہیں اصلاحی مکاتبت کرتے ہیں خط لکھتے ہیں کہ ہم کو یہ مرض ہے ہم سے یہ کام نہیں ہو پا رہا یہ یا یہ گناہ نہیں چھوٹ رہا، یہ سب ان باتوں کا نچوڑ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسی بات انہوں نے فرمائی جن طاعات میں سستی ہو اس سستی کا مقابلہ کر کے ان طاعات کو بجا لانا کام کر ڈالنا ہے نا، اب کیفیت ہے دل چاہ رہا ہے نہیں چاہ رہا مزہ آ رہا ہے نہیں آ رہا یہ اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، اس لیے کہ نجات تو عمل سے ہونی ہے اور عمل کے لیے کیفیت ضروری نہیں، عمل کے لیے کیفیت ضروری نہیں ہے عمل ضروری ہے۔ تو فرمایا کہ جن طاعات دو جملے ہیں بس، جن طاعات میں سستی ہو اس سستی کا مقابلہ کر کے ان طاعات کو بجا لانا، اور دوسری بات کہ جن گناہوں کا تقاضا قلب میں پیدا ہو ان تقاضوں کا مقابلہ کر کے اس گناہ سے بچ جانا، بس ختم بات اور کچھ بھی نہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے واللہ کچھ بھی نہیں ہے، یہی سارا دین ہے کہ جو کام اللہ نے کرنے کو بتلایا ہے اس کام کو کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے نا، اب سستی ہو رہی ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے، اب اس مقابلے کی تدابیر چاہیے، جیسے پہلوان کو یہ اکھاڑے میں ہے 100 من کا لیکن بعض اوقات دیکھا ہے کہ اس کے مقابلے میں 80 کلو کا پہلوان جیت جاتا ہے، کیوں؟ اپنے فن کی بدولت، اس کو فن آتا ہے کہ کشتی کیسے لڑی جاتی ہے نا، جب فن ہوتا ہے تو کمزور پہلوان بھی بعض اوقات جیت جاتا ہے، تو یہ نفس جو ہے نا ہمارا نفس، ہمارے دو دشمن ہیں ایک شیطان اور ایک نفس، شیطان بھی بہکاتا ہے، فرمایا کہ شیطان تو ہوتا ہے بہت بزی، یہ کیسے پتا چلے کہ وسوسہ ہمیں جو آیا ہے گناہ کا یا کام نہ کرنے کا عبادت نہ کرنے کا جو وسوسہ آیا ہے یہ شیطان ڈال رہا ہے یا اپنا نفس ڈال رہا ہے، کیسے پتا چلے؟ فرمایا کہ ایک دفعہ جو وسوسہ آتا ہے پہلی بار وہ تو ڈالتا ہے شیطان، اس کے بعد بار بار جو تقاضا آتا ہے چاہے وہ عبادت کو چھوڑنے کا تقاضا ہو وہ بھی گناہ ہے، اور چاہے نافرمانی کرنے کا تقاضا ہو وہ بھی گناہ ہے، تو اگر بار بار وہ وسوسہ آئے تو وہ پھر نفس کی طرف سے، شیطان کا کام ہے ایک بار وسوسہ ڈال کے چلا جاتا ہے نا، فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ تو بڑا بزنس مین ہے، بڑا بزنس مین، اور بزنس مین کی شرح بھی سن لیجئے، میرے حضرت نے فرمائی بزنس مین کا بزنس مین ہے بیک اپ کہ جس کی نس نس بزی ہو، نس نس بزی ہو، بزینس، نس نس بزی ہو، ہر وقت بس نوٹوں کی گھٹیاں چاہیے، ہر وقت کام ہی کام ہے، نہ عبادت نہ نماز نہ اللہ کی یاد نہ کچھ، تو بزنس مین ہو، بڑا بزنس مین ہو کہ اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ساتھ آنکھ کے چکر ہے ہر وقت، وہ وسوسہ ڈال کے چلا جاتا ہے، باقی کام ہمارا نفس کا ہوتا ہے، تو یہ نفس جو ہے یہ بھی ہمارا دشمن ہے، شیطان بھی ہمارا دشمن ہے، یہ عبادات میں سستی کے وسوسے لاتا ہے، لیکن ہم کو اختیار اللہ نے دیا ہے، شیطان کو اختیار نہیں دیا کہ ہم کو ہمارے ہاتھ پیر باندھ کے ہم کو لٹا دے اب ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، یا ہماری آنکھیں زبردستی آ کے کھول دے کہ اس نامحرم عورت کو دیکھو یہ ننگی بل میں دیکھو یا گانا، اس کو طاقت نہیں دی، اس کو صرف وسوسہ ڈالنے کا اختیار دیا ہے، اب عمل کرنا یا نہ کرنا یہ ہمارا کام ہے، ہم کو وہ اختیار ہے اس کے اوپر، تو اب جس طرح بتایا کہ جس طرح دکان کھولنے کا دل نہیں چاہ رہا نوکری پہ جانے کا دل نہیں چاہ رہا تو اختیار ہم کو ہے، ہم چاہیں تو جا بھی سکتے اور نہیں چاہیں تو نہیں بھی جا سکتے، دونوں اختیار ہے کہ نہیں، ایسے ہی ہم اس عبادت کو کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے، اختیار ہے ہمارا، تو بس اس اختیار کو کام میں لے آنا اور اس کی تدبیر پھر اپنے مشائخ سے پوچھنا، یہ ہے سارا راستہ صاف ستھرا، نہ کوئی اچھل کود کرنا نہ کوئی جو ہے، جیسے بہت سے سلسلے ایسے ہیں جہاں اچھل کود کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، بڑی لمبی لمبی باتیں تقریریں بہت ہوتی ہیں اور عجیب عجیب وظائف بتائے جاتے ہیں اور عجیب عجیب اس میں وہ بتائی جاتی ہیں، تو یہ چیزیں جو ہے یہ دین میں نہیں ہے، صحابہ کرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں یہ باتیں ثابت نہیں ہوتی، یہ حال آ جانا اچھلنا کودنا کپڑے پھاڑ دینا بے حال ہو کے نکل جانا، بلکہ یہ تو سب ہمارے اسلام میں منع ہے، تو سیدھا سیدھا صاف ستھرا راستہ ہے کہ بھائی جن طاعات میں سستی ہو ان طاعات کی اس سستی کا مقابلہ کر کے طاعات کو بجا لانا، اب اس سستی کا مقابلہ کرنے کا فن اپنے شیخ سے سیکھنا، بس یہ بات ہے، ٹھیک ہے نا، تو اسی سے انشاءاللہ اللہ کا راستہ طے ہوتا ہے، اسی سے اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اسی سے اللہ کی محبت نصیب ہوگی، اعمال جو ہے کوئی اعمال ہمارے اعمال کی وجہ سے نجات نہیں ہوگی، نجات تو ہوگی اللہ کے فضل سے، کیونکہ ہمارے اعمال اس لائق ہو ہی نہیں سکتے، کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق، لیکن کام اس لیے کرنا ہے کہ اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جاتا ہے، ان کو پیار آ جاتا ہے کہ میرا بندہ لگا ہوا ہے، اٹھ رہا ہے، وضو کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، خیر خیرات کر رہا ہے، اور میری منع کی ہوئی باتوں سے رک جاتا ہے، خوف کرتا ہے، میرا حیا کرتا ہے، مجھ سے شرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے دیکھ رہے ہیں، ہے نا؟ یہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے بڑی شرم آتی ہے اللہ والوں کے پاس جاتے کیوں میں تھوڑا گناہ گار، فرمایا یہ حقیقت میں یہ تکبر ہے، تواضع نہیں ہے بلکہ تکبر ہے، وہ اللہ کی رحمت کو اپنے گناہوں کو اللہ کی رحمت سے بڑا ہوا سمجھ رہا ہے، ارے اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، فرمایا کہ ساری زمین بھی گناہوں سے بھر جائے تو بھی ایک توبہ سے سب صاف ہو جاتا ہے، فرمایا جس طرح بارود تھوڑی سی ہوتی ہے لیکن بڑے بڑے پہاڑوں کو اڑا دیتی ہے، ٹھیک کیا بات ہے؟ تو ہم کہتے ہیں ہمیں شرم آتی، ظالم تمہیں گناہ کرتے شرم نہ آئے اور توبہ کرتے مانگی مانگتے شرم آتی ہے، وہ جو ایک شعر کسی شاعر نے کہا تھا کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، اب اس نے ظالم نے اپنا نام تو ہی لے لیا، میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو اس کے نام نہیں لینا چاہ سکتا، لیکن اس نے کہا کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی ہے کہ تم تو اتنے گناہ گار ہو اور اللہ کے گھر کیسے جاؤ گے؟ تو ایک بزرگ اللہ والے شاعر مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاب غنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ظالم نے تو امت کو مایوس کر دیا کہ گناہ کرنے کے بعد اب اللہ سے توبہ کی بھی یعنی اس نے امید چھوڑوا دی، کہا اس شعر کو یوں پڑھو کہ میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا اور شرم کو خاک میں ملاؤں گا، ہے اور رو رو کے ان کو میں مناؤں گا، اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا۔ دیکھو اللہ والوں کی کیا شان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کی اور امید پیدا کر دیتے ہیں بجائے مایوس کرنے کے۔ فرمایا کہ فرماتے ہیں بزرگ شاعر کہ سوئے نا امیدی مرو امید ہاس، ارے نا امیدی کی طرف تو جاؤ ہی نہیں، اللہ کے راستہ نا امیدی کا ہے ہی نہیں، امید ہاس کروڑ ہاں امیدیں ہیں اللہ کے راستے میں، مایوس ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ فرمایا کہ سوئے نا امیدی مرو امید ہاس، کہ سوئے تاریکی مرو خورشید ہاس، ارے تاریکی کی طرف جاؤ نہیں، اندھیرے کی طرف مت جاؤ، مایوسی کے اندھیروں کو آنے ہی نہ دو، خورشید ہاس یعنی اللہ کے راستے میں امید کے کروڑوں کروڑوں سورج روشن۔ اللہ کا راستہ مایوسی کا راستہ ہے ہی نہیں، کتنے بھی گناہ ہو جائیں، فرمایا اے عظیم ازما گناہانِ عظیم تو توانی عفو کردن در حریم، اے اللہ اگر حرم شریف میں بھی مجھ سے گناہ کبیرہ سرزد ہو جائے اس کے باوجود اے اللہ آپ تو میرے کروڑا کروڑا گناہوں سے بھی کہیں زیادہ عظیم ہیں، میرے گناہ کیا بیچتے ہیں آپ کی رحمت کیا ہے، یہ حال ہے بھائی، اے عظیم ازما گناہانِ عظیم توانی عفو کردن در حریم، اگر آپ کے حرم شریف میں بھی گناہ کبیرہ کر بیٹھوں آپ اس کو بھی توبہ کے ذریعے سے معاف کر دیتے ہیں، آپ تو وہ کریم، ہمارا پالا کیسے کریم سے پڑا ہے کہ ساری زندگی گناہ ہو، فرمایا کہ گر تو چاہے پاک ہو مجھ سا پلید، گر تو چاہے پاک ہو مجھ سا پلید، پاک ہو مجھ سا پلید فضل سے تیرے نہیں کچھ بھی بڑی، اور جوش میں آئے جو دریا رحم کا گبر صد سالہ و بخر اولیاء، سو سال کا کافر بھی اگر اللہ کی رحمت کو جوش آ جائے، سو سال کا کافر بھی بخر اولیاء ہو جاتا ہے، ان کے عجیب عجیب کرشمے ہیں، کسی کو سارا سو سال کفر کے بعد ایسا انعام دیا، ایسا کلمے کی دولت سے نوازا، اسی دم کے اندر وہ بڑے بڑا ولی اللہ ہو گیا۔ اور ایسا بھی واقعہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ سو سال کے عبادت گزار کو آخر عمر میں اس کے تکبر کو، یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے ظلم کر ڈالتے ہیں نعوذ باللہ، کہ کوئی کسی کو یوں ہی مومن کو کافر کر دیا اور یوں ہی کافر کو مومن کر دیا، اللہ تعالیٰ دل دیکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ بندہ صدق دل سے مجھے یاد کرتا ہے، ایک کافر تھا 70 سال وہ اپنے بت کی عبادت کرتا تھا اور کہتا تھا سنم سنم سنم، سنم مانے بت، پتھر کا بت، تو یہ آوازیں لگاتا تھا، ایک دن غلطی سے اس کے منہ سے نکل گیا سمد، اللہ کا نام سمد نکل گیا، فوراً آسمان سے آواز آئی لبیک یا عبدی، کہا اے میرے بندے میں حاضر ہوں، تو نے مجھے یاد کیا، میں حاضر ہوں، تیرے قریب ہوں، میں تو تیری شہرت سے بھی قریب ہوں. تو فوراً اس نے کلہاڑا اٹھایا اور بت کو توڑ دیا. کہا ظالم 70 سال سے تجھے سنم سنم کہہ رہا ہوں، ایک آواز بھی تیری طرف سے نہیں آئی، اور آج میں نے مسلمانوں کے رب کو پکارا تو فوراً آواز آ گئی. یہ دوستو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا محبت کرتے ہیں. کاش کہ ہم لوگ اس کو سیکھیں اور سمجھیں. اور راستہ طے کیسے ہوتا ہے میرے دوستو؟ راستہ طے ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی سے بچنے سے. اللہ کی نافرمانی سے بچنے پر اللہ تعالیٰ کو جو پیار آتا ہے اپنے بندے سے دوستو، وہ عبادات مثبتہ یعنی ذکر اللہ اور نمازیں نوافل تلاوت کرنے پر وہ پیار مرتب نہیں ہوتا جو اپنے دل کو اللہ کے لیے توڑنے پر مرتب ہوتا ہے. یعنی نماز تو پڑھتا ہے دوستو، اس میں بھی یہی بات چھپی ہوئی ہے کہ نماز جب پڑھے گا اپنے دل کو توڑے گا کسی حد تک، کہ دل نہیں چاہ رہا، سردی ہے، وضو کرنے کا دل نہیں چاہ رہا، لیکن کیا تو دل توڑا کہ نہیں، یہ دل توڑنا ہے. اب نامحرم عورت جا رہی ہے یا نامحرم رشتہ دار آ گیا، خالو آ گیا، پھوپا آ گیا، بہنوئی آ گیا، جیٹھ دیور آ گیا، اب یا بازار میں جا رہے ہیں کوئی نامحرم مرد سامنے آ گیا یا مرد کو کوئی نامحرم عورت سامنے آ گئی، اب دل تقاضا کر رہا ہے کہ اس کو دیکھ لیں، ذرا اس سے سلام دعا کر لیں، ہیلو ہائے کر لیں، تو لیکن اللہ کے خوف سے رک گیا، دل کو توڑ لیا، کچل دیا اپنے دل کو کہ نہیں اللہ آپ کو میں ناراض نہیں کروں گا. اس دل ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا میرے دوستو؟ اس ایک دل ٹوٹنے پہ، یہ نہیں کہ ہزاروں دفعہ دل توڑا تب کہیں جا کے کام بنا، جتنا دل توڑتا جائے گا، ابھی دل توڑا ابھی نقد اللہ تعالیٰ انعام عطا فرماتے ہیں. نقد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان نظر سہم من سہام ابلیس مضمون، یہ نظر جو ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، زہر میں بجا ہوا تیر ہے. نامحرم کو دیکھا، اس کا زہر آنکھوں کے ذریعے قلب کے اندر اتر گیا اور ایمانی موت واقع ہو گئی. میرے دوستو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، حدیث قدسی ہے، فضائل اعمال میں یہ آپ کو مل جائے گی، اور یہ پڑھا بھی جاتا ہے، ان نظر سہم من سہام ابلیس مضمون، مگر اللہ تعالیٰ اس کا انعام نقد عطا فرماتے ہیں کہ من ترا کہا مخافتی، میرے خوف سے جس نے اپنی نظر کی حفاظت کی، من ترا کہا مخافتی میرے خوف سے جس نے حفاظت کی، ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ، نقد انعام دوں گا اس کو کہ اس کے قلب کو ایسی حلاوت نصیب ہوگی کہ جنت سے بھی بڑھ کر اس کو مزہ حاصل ہو. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں اولیاء اللہ سب سے زیادہ مزے میں رہتے ہیں، سب سے زیادہ مزے میں. یہ جو جن لوگوں کے پاس بنگلے اور گاڑیاں اور نوکر چاکر ہیں لیکن خدا کی نافرمانی میں وہ مبتلا ہیں دوستو، ان کے دل پہ ہاتھ رکھ کر اگر پوچھو، ان کے سر پر قرآن رکھ کے پوچھو کہ بتاؤ کہ تمہارا دل بالکل پرسکون اور چین سے ہے، تو وہ قسم کھائیں گے کہ خدا کی قسم ہمارے منہ میں تو کباب ہے لیکن دل پہ آزار ہے. اگر خدا کو ناراض کیا ہوا ہے، لیکن اگر ناراض نہیں کیا ہوا تو وہ مالدار ہے یا فقیر ہے، اس کے دل کو پوچھو، کہے گا کہ میرے قلب میں تو ایسا سکون ہے کہ بادشاہوں کو بھی اگر اس سکون کی خبر ہو جائے تو وہ تلواریں لے کر اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ پڑے. لیکن میرے دوستو یہ دولت تلواروں سے حاصل نہیں ہوتی، قوت سے حاصل نہیں ہوتی، ترقی سے حاصل نہیں ہوتی، اور یہ دولت جو ہے وہ سلطنت سے حاصل نہیں ہوتی، دولت سے مال سے حاصل نہیں ہوتی، یہ تو دولت حاصل ہوتی ہے کسی ولی کامل کی جوتیوں میں پناہ ہونے سے. یعنی جوتیوں میں پناہ ہونے سے کیا مطلب ہے؟ کہ اپنی رائے کو بالکل فنا کر دے اور اس سے اپنا تعلق مضبوط رکھے اور اپنی حالت کی اطلاع اس کو پابندی سے کرتا رہے. جو میں نے ابھی عرض کیا کہ جن گناہوں کا تقاضا ہو ان تقاضوں کا مقابلہ کر کے اس تقاضے سے، گناہ سے بچ جانا. اس کی تدبیر پوچھو کہ ہم سے بھائی غیبت نہیں ہوتی، ہم جہاں چار آدمی بیٹھتے ہیں کسی کی برائی شروع کر دیتے ہیں، غیبت حرام ہے، اب یہ گناہ کا کام ہے، اس سے بچنا ہے، بچنے میں دل ٹوٹتا ہے، دل ٹوٹتے پہ اللہ کا انعام ملتا ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے. میرے حضرت کا کیا شعر ہے کہ میرے ٹوٹے ہوئے دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چوم لے ماں چشمے نم سے اپنے بچے کو. جب ماں اپنے بچے کو بعض اوقات فرط محبت سے فوراً بڑھ کر سینے سے چمٹا لیتی ہے، پھر اس سے بھی زیادہ یہ کہ اس کو اور زیادہ اپنی آغوش میں لیتی ہے، پھر اس سے بھی زیادہ یہ کہ اپنا دوپٹہ بھی اس کے اوپر اس کو کور کر لیتی ہے کہ کسی دشمن کی بھی میرے بچے کو نظر نہ پڑے، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے بھی کہیں زیادہ وسیع ہے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کا پیار اس سے بھی کہیں زیادہ نصیب ہوتا ہے جو بندہ اپنے دل کو توڑتا ہے اللہ کے لیے، خصوصاً جو شخص یہ نظر کی حفاظت کرتا ہے، نامحرم عورت کو نہیں دیکھتا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کتنا بھی دل میں تقاضا آئے، واللہ شرط ہے عمل کر کے کوئی دیکھ لے اور پھر ہمارا سر حاضر اور آپ کی جوتی ہو، اگر آپ کو سکون حاصل نہ ہو، اگر آپ کو مزہ حاصل نہ ہو، حلاوت ایمانی حاصل نہ ہو تو ہم کو کہنا ہے میرے دوستو، یہ کر کے دیکھو، اللہ کے لیے اپنا دل توڑ کے دیکھو۔ ایک بزرگ کیا فرماتے ہیں کہ آؤ دیار دار سے ہو کر گزر چلے، آؤ دیار دار یعنی پھانسی، جب بندے کو پھانسی چڑھاتے ہیں فوراً وہ اللہ کیا پہنچ جاتا ہے کہ نہیں، ہے نا؟ اس پر ایک واقعہ حضرت نے سنایا کہ ایک شخص تھا، جو ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ جذب کر لے، یعنی اللہ تعالیٰ ہم کو جذب کر لے، اپنا بنا لے، تو ایک شخص تھا بیچارہ دیہاتی سادہ سا آدمی، اس نے جب یہ سنا کہ جذب ہو جاتا ہے وہ اللہ کا بن جاتا ہے، ولی اللہ ہو جاتا ہے، تو اس نے دعائیں مانگنا شروع کر دی۔ ایک دن وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھا، یہ دعائیں کر رہا تھا کہ اللہ جذب فرما لیے، اللہ جذب مانے کھینچ لینا، یعنی انسان اپنا راستہ، اللہ کا راستہ اپنے محدود عبادات سے، محدود محنتوں سے طے نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ خود ہی اس کو بندے کو نہ کھینچے، کیونکہ اللہ کا راستہ لامحدود ہے۔ ہم کتنا بھی چلیں، کتنا بھی ایک لاکھ دفعہ بھی روزانہ لا الہ الا اللہ کی گردان کریں یا اللہ اللہ کہیں، اللہ کا راستہ تو محدود نہیں ہے، غیر محدود ہے۔ ہماری لا الہ ایک لاکھ ہے، دو لاکھ ہے، دس لاکھ ہے، بہرحال محدود ہے، لیکن اللہ کا راستہ لامحدود ہے۔ تو جب تک وہ نہ چاہیں گے کہ اس بندے کو میں نے اپنا بنانا ہے، اس وقت تک ہم ان کے نہیں بن سکتے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ جب تک کسی جس کو نہ چاہے کہ ہم نے اس کو پاک کرنا ہے، اس وقت تک وہ اپنی محدود طاقتوں سے پاک نہیں ہو سکتا، ہم تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو وہ بزرگ دعا کر رہے تھے، سادہ سے تھے بیچارے دیہاتی، اللہ ہمیں جذب کر لیجئے، کھینچ لیجئے۔ ایک مسخرے کو مسخری سوجی، وہ درخت کے اوپر چڑھ گیا چھپ کر، اور جب وہ آئے انہوں نے دعا کرنے شروع کی تو اوپر سے رسی کا ایک بندہ انہوں نے لٹکایا اور بھاری آواز میں کہنے لگے کہ اے بندے، یہ بندہ اپنے گلے میں ڈال لے، ہم تجھے کھینچ لیں گے۔ اب بیچارہ سادہ آدمی تھا، اس نے فوراً وہ کندھا اپنے گلے میں ڈال لیا۔ اب جو اوپر سے اس نے کھینچنا شروع کیا تو پہلے اس کا سانس گھٹنے لگا، پھر اس کے بعد اور کھینچا تو اس کی آنکھیں باہر ابلنے لگی۔ تو کہنے لگا بس بس اللہ میاں، ہمیں نہیں پتا تھا کہ جذب میں اتنی تکلیف ہوتی ہے، ہمیں نہیں جذب ہونا چھوڑ دیجیے۔ تو وہ بیچارہ یہ ایسے بھی ہے، تو یہ نہیں میرے دوست، بس اللہ تعالیٰ اس کو جذب فرما لیتے ہیں، یہ حلاوت ایمانی نقد انعام اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ تو جو شخص فرمایا کہ ہاں گاؤں دیار دار سے ہو کر گزر چلیں، سنتے ہیں اس طرف سے مسافت رہے گی کم۔ ارے بڑے بڑے وظائف بھائی ہم نہیں کر سکتے، جسم کمزور اور بیوی بچے والے، کام کاج، نوکری، دیکھ بھال، بیماری، سب چیز لگی ہوئی ہے ساتھ میں، تو اللہ ہم کیسے سارا دن عبادت آپ کی کریں؟ حق تو آپ کا یہی ہے کہ ہم سجدے میں سر رکھیں تو سر اٹھے ہی نہ، عمر اسی میں گزار رہے تو بھی آپ کا حق ادا نہیں ہوگا، لیکن اللہ ہم کمزور ہیں۔ تو اب کیا راستہ اللہ نے رکھا ہے کہ آؤ دیار دار سے ہو کر گزر چلیں، ارے اللہ کے لیے اپنا دل توڑتے رہو، پھر دیکھو اللہ کے قرب کا مزہ ہے۔ تو نے ان کی راہ میں طاعت کی لذت بھی چکھی، تو نے ان کی راہ میں طاعت یعنی بڑی نفل پڑے، بڑا مزہ آیا، تلاوت کری، بڑا مزہ آیا۔ اب آگے رمضان شریف کا مہینہ ہے خیر سے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی راتیں ہمیں انعام عطا فرمایا ہے کہ ایک رات جو ہے ہزار مہینے سے افضل ہے، ایک دفعہ سبحان اللہ کا وہ افضل، ایک رمضان کا درجہ کے رمضان میں ہر نفل مستحب سنت کا ثواب فرض کے برابر۔ کیا مہربانیاں ہیں اللہ کی، ایک ایک کام جو ہے اس کو بڑھا چڑھا کے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ کیا بات ہو رہی تھی، ہاں آؤ دیار دار سے ہو کر گزر چلیں، سنتے ہیں، یہ تو بات ہو رہی تھی مستقل، ابھی ایک بات ہو رہی ہے، ہاں کیا تھا وہ تو بہرحال چلو، مقصد کہنے کا یہ تھا کہ دل توڑنا جو ہے اللہ کو بے حد محبوب ہے، اپنے بندوں کے دل کو توڑنا، کیونکہ یہ مشکل کام ہے دل کو توڑنا، طاعت میں تو لذت آتی ہے، ہاں تو نے ان کی راہ میں طاعت کی لذت بھی چکھی، ہاں تو نے ان کی راہ میں طاعت کی لذت بھی چکھی، ہاں ارے یاد نہیں آ رہا، اسی میں اس میں بھی ہے، زبردست شعر ہے میں ڈھونڈ رہا ہوں، آپ جتنی دیر یہاں بیٹھے ہیں آپ کو کوئی وقت ضائع نہیں ہوگا اگر میں خاموش بھی رہوں گا، کیونکہ آپ آئے ہیں خاص بہت قیمتی مقصد کے لیے، اگر میں خاموش بھی بیٹھا رہوں آپ بھی خاموش بیٹھے رہیں پھر بھی آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ. اگر وہ شعر ایسا ہے کہ وہ سنائے بغیر جو ہے نا میں رہ نہیں پا رہا ہوں، بہت عرصے بعد یاد آیا اس لیے مجھے اس وقت زبان پہ نہیں آ رہا. یہ آ گیا، آپ حضرات کی برکت سے سامنے آ گیا. تو نے ان کی راہ میں طاعت کی لذت بھی چکھی، ہاں شکست آرزو کا بھی مقام قرب دے. ہاں شکست آرزو، آرزو ہے کہ اس حسین کو میں دیکھ لوں، ادھر نظر مار لوں، گندی فلم دیکھ لوں، گانا کوئی دیکھ نہیں رہا، گانا کا آج کل موبائل میں ہینڈ فری لگی ہے، کسی کو کیا معلوم کہ یہ کوئی بیان سن رہا ہے دین کا یا گانا سن رہا ہے، نعوذ باللہ کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، بائک پہ لوگ چلے جا رہے ہیں ہینڈ فری لگی ہے معلوم نہیں کیا کر رہے ہیں، لیکن ہم کو بدگمانی کرنا جائز نہیں، ہم کو یہ بدگمانی کرنا جائز نہیں کہ یہ گانے سنتا ہوا جا رہا ہے، ہم کو جائز نہیں، بدگمانی حرام ہے. ہم یہی سمجھے کہ بھائی کسی کام سے ہینڈ فری سے اور بھی تو دس کام ہوتے ہیں، کسی کا ٹیلی فون آ گیا اب وہ ہاتھ میں تو نہیں پکڑ کے ہینڈ فری استعمال کر رہا ہے، ہمیں جائز نہیں ہے کسی کو یہ کہنا یا سمجھنا بھی جائز نہیں ہے. تو ہمارے ہاں شکست آرزو کا بھی مقام ہے، اب دل چاہ رہا ہے گناہ کرنے کا، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، کسی کو معلوم نہیں کہ ہم بس اسٹاپ پہ کسی حسینہ کو تکتے ہوئے جا رہے ہیں، کسی برقعے والی کو تکتے ہوئے جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. دل کے حال تو اللہ تعالیٰ کو خوب جانتے ہیں، اسی کو فرمایا چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کو تو ہے دینیا، یعلم خائنۃ العیون وما تخفی الصدور. قرآن پاک میں اعلان ہے اللہ کا، ہم جانتے ہیں تمہارے دلوں میں کیا چھپا ہوا ہے اور تمہاری آنکھوں کی چوریوں کو بھی ہم جانتے ہیں کہ تم کنکھیوں سے چاہ رہے ہو سیدھے لیکن کنکھیوں سے تم کیا تاک رہے ہو، نہ محرموں کو تاک رہے ہو اور حرام لذت لے رہے ہو، سب جانتے ہیں لیکن اللہ کے خوف سے بچتے ہیں. نہیں کرنا یہ کام، اللہ کو اب ناراض نہیں کرنا. تو فرمایا ہاں یہ شکست آرزو ہے لیکن اس کو توڑ ہے، شکست دے دی. نہیں بھائی اللہ نے منع کیا ہے، ہم نہیں ناخوش کریں گے رب کو اے دل تیرے کہنے سے، نہیں ناخوش کریں گے رب کو اے دل تیرے کہنے سے، اگر یہ جان جاتی ہے خوشی سے جان دے دیں، مگر جان جاتی نہیں ہے میرے دوستو، سینکڑوں جان آ جاتی ہے، جو اپنا دل توڑتا ہے اللہ اس کو پٹتا ہوا نہیں چھوڑتے، ذلیل و رسوا نہیں کرتے، اللہ کے لیے جو اپنا دل توڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عزت سے نوازتے ہیں، اس کو سکون سے نوازتے ہیں، روزی میں اس کی برکت عطا فرماتے ہیں، مشکلات سے اس کو خروج عطا فرماتے ہیں، آسانیاں عطا فرماتے ہیں، حق کو باطل کے اندر تمیز عطا فرماتے ہیں، بیماریوں سے پریشانیوں سے بچاتے ہیں دوستو، ایسے روتا پٹتا اللہ نہیں چھوڑتے اپنے پیاروں کو. یہ فرما رہے ہیں تو نے ان کی راہ میں طاعت کی لذت بھی چکھی، نوافل پڑھے مزہ آیا، تلاوت کی مزہ آیا، رات جاگے مزہ آیا، ہے نا، نفس کو مزہ تو آتا ہے انسان کو، اللہ کی عبادت میں مزہ ہے، لیکن ایک کام ذرا یہ بھی تو کر کے دیکھو کہ اپنی آرزو کو توڑ کے دیکھو، یہ نہیں کہ رات بھر تو نفلیں پڑھ کے اللہ کا نور حاصل کیا، مزہ لیا، بہت انوارات آ گئے، باہر نکلے تو اس حسینہ کو تاک لیا، ادھر نظر مار لی، ادھر نظر مار لی، سارے کا سارا نور اس حرام لذت کی وجہ سے نکل گیا، اللہ کی ناراضگی مقدر بن گئی، نعوذ باللہ. لیکن اگر نہیں دیکھا تو پھر اس کو فرمائے ہاں شکست آگ، یہ ذرا تم نے نوافل پڑھ کے اللہ کا قرب حاصل کیا، مان لیا کہ قرب حاصل کیا، لیکن ذرا یہ اس قرب کا بھی بیلنس نکالو کہ وہاں تو مزہ آ رہا تھا، یہاں دل کو مزہ، دل کا مزہ برباد کر رہے ہیں، دل کو اپنے توڑ رہے ہیں، یعنی مزے کو چھوڑ رہے ہیں کہ مزہ آئے گا دیکھ کے, لیکن اس مزے کو قربان کر رہے ہیں. وہاں مزہ آ رہا تھا عبادت میں, اب ایک مزے کو قربان کر کے دیکھو کہ حرام مزے کو قربان کر کے دیکھو, پھر دیکھو کہ اللہ کا کیا قرب تم کو حاصل ہوتا ہے. ذرا پھر تمہیں بیلنس پتا چلے گا کہ عبادات کے راستے سے کس قدر قرب حاصل ہوتا ہے, اور نافرمانی سے بچ کر اپنا دل توڑ کر اللہ کا کیا قرب حاصل کیا جاتا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ تو نے ان کی راہ میں طاعت کی لذت بھی چکھی, ہاں شکست آرزو کا بھی مقام قرب دے. اور سر فروشی دل فروشی, جیسے آج کل بڑے دعوے بہت ہوتے ہیں نا تقریروں میں, آج کل جب یہ راتیں آتی ہیں بڑے بڑے دعوے لوگ کرتے ہیں, اللہ اور رسول کی محبت کے بڑے دعوے ہوتے ہیں. ایک کسی شاعر نے کیا کہا ہے عربی شعر, کہ لو کان حبک صادقاً لاطعت, ارے اگر تیرے دل میں سچی محبت ہو اپنے محبوب کی تو اطاعت اس کے لیے ضروری ہے. لو کان حبک صادقاً لاطعت ان المحب لمن يحب مطیع, ارے اصلی محبت تو یہی ہے کہ محبوب کی رضا پر مر جاؤ, محبوب کی مرضی پر کام کرو, محبوب کی مرضی کے مطابق اپنا حلیہ بناؤ, محبوب کی مرضی کے مطابق کام کرو. تو اصل سچی محبت تو وہ ہے, ورنہ خالی زبانی محبت کیا ہے نا؟ داڑیاں ہیں نہیں اور محبت کے دعوے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے, رات رات بھر ناطے پڑ رہے ہیں لیکن داڑھی سے بالکل ہی بے بہرا ہے, داڑھی ہی نہیں ہے. تو بھائی دعویٰ تو نہ کرو محبت کا, دعویٰ کرو تو کچھ ساتھ میں ہوگی تو تب تو دعویٰ اچھا لگتا ہے. بہرحال سر فروشی دل فروشی جان فروشی سب صحیح, سارے دعوے آپ کے مانتے ہیں کہ آپ کے دل میں محبت ہے. ٹی کے خونے آرزو پھر کیسے جامے قرب دے, اپنے دل کی حرام تمناؤں کا خون کر کے. فرمایا میرے مرشد رحمتہ اللہ علیہ نے کہ خون پینا تو حرام ہے, خون پینا حرام ہے, لیکن اپنی ناجائز تمناؤں کا خون پینا فرض ہے. فرض میرے دوستو, تقویٰ اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا ہے. تقویٰ نام ہے گناہ سے پرہیز کرنے کا, گناہ سے بچنے کا. اللہ نے فرض فرمایا ہے کہ برا اپنی ناجائز تمناؤں کا خون, فرمایا پی کے خون ہے آرزو پھر کیسے جام, پھر کیفیت دیکھو اپنی, کیا مزہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں گناہوں سے بچنے پر. اس کو فرمایا آؤ دیار دار سے ہو کر گزر چلیں, سنتے ہیں اپنی ناجائز, ہم خود پھانسی پہ نہیں چڑھیں گے, اپنی ناجائز آرزو کو پھانسی چڑھا پھانس نہیں کرنا, پھر دیکھو کہ ادھر زمین سے آپ عرش پر پہنچ جاؤ گے, اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا, اللہ کے ولی کامل بن جاؤ گے. تو اتنی بات میں نے شروع کی تھی تو بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ راستہ کیا ہے. یہ راستہ یہ ہے کہ پھر عرض کر دیتا ہوں کہ اب جن طاعات میں سستی ہو, جن عبادات میں سستی ہو, اس سستی کا مقابلہ کر کے ان عبادات کو طاعات کو احکامات کو بجا لانا, اور اس سستی کا مقابلہ کرنے میں جو جس فن کی ضرورت ہے, اس جس تدبیر کی ضرورت ہے, اس کو اپنے مرشد کی معنی رہنما, راستہ دکھلانے والا, سیدھی سی بات ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں, راستہ دکھلانے والے ہوتے نہیں ہے نا بھائی. اسکول کی تو ساری کتابیں بک اسٹال پہ ملتی ہیں, اور آج کل تو نیٹ سے پورا سارا سب کچھ مل جاتا ہے, تو آپ گھر میں بیٹھ کر کیوں نہیں پڑھتے, کیوں استاد کے پاس جاتے ہیں؟ آخر دنیا کے کاموں کے لیے بھی استاد کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی گاڑی اسمبل کرنا چاہتا ہو پوری بک وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے کہ گاڑی کیسے اسمبل ہوتی ہے, پارٹس اس کے کہاں کون سا پارٹ کہاں ہے, کیسے جوڑنا ہے, سب بتا دے گا. لیکن آپ کیوں استاد کے پاس جاتے ہو گاڑی کا کام سیکھنے؟ کیوں جاتے ہو استاد کے پاس موٹر سائیکل کا کام سیکھنے؟ ارے جلیبی تک بنانے کے لیے استاد کی ضرورت ہے میرے دوست. تو جب اتنے معمولی کام کے لیے استاد کی ضرورت ہے تو دین جیسی قیمتی چیز سیکھنے کے لیے اپنی ترکیبیں کیوں لگاتے ہو؟ کیوں کسی رہنما کا ہاتھ نہیں پکڑ لیتے؟ تو ہاتھ پکڑ لو گے تو کہو گے کہ مجھے سہل ہو گئی منزلیں, کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے, تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ آرام سے جل گئے, آسانیاں ہو جاتی ہیں. وہ کیا کرتا ہے مرشد؟ وہ اللہ سے روتا ہے. جو اس سے تعلق کرتا ہے وہ اللہ سے اس کے لیے روتا ہے کہ اللہ اس نے آپ کے لیے مجھ سے تعلق کیا, آپ مجھ پر بھی فضل فرما دیجئے, اس پر بھی فضل فرما دیجئے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو تدابیر الہام ہوتی ہیں کہ بھائی اس کے ساتھ یہ تم کو یہ گناہ کی عادت ہے. اچھا جو آدمی اپنے گناہ کی اطلاع کرتا ہے کسی سچے مرشد کو, وہ اس کو حقیر نہیں جانتا. آپ جو انسان شیطان دل میں جانتا ہے کہ اگر ہم اپنے گناہ کی اطلاع کر دیں گے تو یہ کہیں گے کہ کیسا ذلیل آدمی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہوتا دوستو, بلکہ معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے کہ جو شخص اپنے گناہ کی اطلاع کرتا ہے تدبیر کے لیے, یہ نہیں کہ ہر ایک کو بتاتا کرے, صرف اپنے مرشد کو بتائے, کسی سے تذکرہ نہ کرے. تو وہ اس کو اور زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس لیے کہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کو فکر ہے اللہ کی محبت حاصل کرنے کی، گناہوں کو چھوڑنے کی. میرے دوستوں، ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا، میرے مرشد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی محبت میں آنے والے لوگ، جیسے آپ آئے ہیں اور میں یہاں حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں، تو فرماتے تھے کہ اللہ کی محبت میں آنے والے لوگوں کے قدموں کی خاک کو اپنی پیشانی سے افضل سمجھتا. یہ بزرگوں کا تو یہ حال ہوتا ہے دوستو، کیسے وہ کسی گناہگار کو حقیر سمجھ سکتے ہیں؟ ارے آج ہم گناہگار کو حقیر سمجھ رہے ہیں، کل اس نے توبہ کر کے سب معاف اور صاف کرا لیا، پھر کیا اس کا عالم ہوگا؟ فرمایا کہ جو گناہ کرتا ہے اور پھر بعد میں توبہ کر لیتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شاہزادہ منہ پر سیاہی مل کے آ گیا. اب بادشاہ نے دیکھا کہ میرے بچے کے تو منہ کالا ہو گیا، سیاہی وہی لگی ہے، اس کو فوراً حکم دیا خادموں کو کہ لے جاؤ اس کو حمام میں اور اس کو نہلاؤ دھلاؤ اور اچھی پوشاک پہنا کے پھر واپس لے آؤ. تو شہزادے کا شہزادہ ہی رہا کہ نہیں؟ میرے دوستو، یہ پورے اللہ کی جو اللہ نے جو دنیا بنائی ہے، اس میں جو انسان پیدا کیے ہیں، یہ سب شہزادے ہیں. الخلق عیاذ اللہ، کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھنا جائز نہیں ہے. گناہ کی حالت میں بھی اس کو حقارت سے مت دیکھے. اللہ نے قرآن میں گناہگار بندوں کو فرمایا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے اللہ میرے مرشد فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ عین گناہ کی حالت میں بھی فرمایا میرے بندے. عبادی مطلب میرے بندے، عبادی کا ترجمہ کیا ہے؟ یا نسبتی لگی ہوئی ہے کہ اے میرے بندو اور اے میرے گناہگار بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا. اسرفو اس کو کہتے ہیں جو حد سے زیادہ ظلم کر چکا ہو، حد سے بڑھ گیا ہو گناہوں میں، یا حد سے بڑھ گیا ہو اسراف کے اندر، اس کو کہتے ہیں اسرفو، یعنی گناہوں کی انتہا نہیں ہے. تو بھی اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنے سے الگ نہیں کیا، فرمایا اے میرے گناہگار بندو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے خبردار مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا اور انہ هو الغفور الرحیم، ارے تم جانتے نہیں ہو، وہ غفور الرحیم ہے جس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. ان کے لیے گناہ کتنے بھی ہو جائیں، فرمایا کہ جیسے بیل ہو، کوئی بہت ہی موٹی کھال والا بیل ہو اور اس کے اوپر مچھر بیٹھا ہو اور مچھر نے کاٹ کر بیل سے جا کے معافی مانگی، بیل نے بیل معاف کر دیجیے گا، آپ کی پیٹھ پر میں بیٹھ گیا تھا، آپ تھوڑا سا خون چوس لیا. کہے گا کہ بھائی مجھے تو کچھ خبر ہی نہیں، ظالم تو مجھے نہیں بتاتا، مجھے کیا خبر، میری پیٹھ پہ ایک تو مچھر بھی بیٹھ جائے، مجھے کیا خبر ہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے گناہوں سے اتنی بھی نسبت نہیں ہے دوستو، ہمارے گناہ کیا چیز ہیں. ایک توبہ کر کے دو آنسو بہاؤ، ایک توبہ کرو معاف، رونا نہ آئے تو رونے والی شکل ہی بنا لو، کام بن جائے. اتنی مہربانیاں دوستو اللہ کی، اتنی مہربانیوں کے باوجود اگر ہم اللہ کو ناراض کریں اور گناہوں کی زندگی اور غفلت کی زندگی سے توبہ نہ کریں اور کسی مرشد کا ہاتھ نہ پکڑیں اور اس سے رہنمائی نہ لیں، تو پھر کتنے ظلم کی بات ہے دوست. بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی 100% توفیق عطا فرمائے. اور اللہ کو راستہ یہی پسند ہے کہ گناہ اگر چھوٹیں گے تو دوستو کسی مرشد کا، کسی رہبر کا ہاتھ پکڑنے سے ہی کام بنتا ہے. جس طرح دنیا کا کوئی کام بغیر رہبر کے نہیں ہوتا، دین بھی بغیر رہبر کے حاصل نہیں ہوتا، اور جو رہبر صحیح مل جائے تو دونوں جہان کی نعمتوں سے بڑھتا ہے. بڑی قیمتی بات ہے کوئی صحیح رہبر مل جانا، سچا مرشد مل جانا میرے دوستو. تو اس لیے بس یہ سب بات عرض کر دی کہ لوگوں کے ذہن میں عجیب عجیب باتیں بسی ہوئی ہوتی ہیں، وظائف اور یہ سب چیزیں. دین بالکل آسان ہے، بس جو کام اللہ نے فرض واجب اور سنت سے موقعہ فرمائے ہیں ان کو بجا لاؤ، اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان کاموں سے بچ جاؤ، بس سب نجات ہی نجات ہے انشاءاللہ. اور اس کام کے لیے کسی رہبر کا ہاتھ پکڑ ہے. مجھے سہل ہو گئی منزل کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ سے آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے. اور ایک بزرگ فرماتے ہیں تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں. اللہ تعالیٰ کی محبت کا راستہ، جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ کی محبت کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے. جتنی زیادہ اللہ کی محبت حاصل ہوگی، اس کا ہر عمل اتنا ہی بھاری ہوگا میرے دوست. تو فرماتے ہیں کہ تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں، میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئے، ساتھ ساتھ چلیے. اور جو انعام یافتہ لوگ ہم مانتے ہیں نماز میں کہ صراط الذین انعمت علیہم اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ چاہیے جو آپ کے انعام یافتہ ہیں، جن پر آپ نے انعام فرمایا، فضل فرمایا، تو بھائی جب ان کے ساتھ ہم رہیں گے تبھی تو وہ انعام یافتہ راستہ ہمیں ملے گا، ہے نا؟ اسی کو فرمایا کہ تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں، میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو ہر ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي انك على كل شيء قدير۔ اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار۔ اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك۔ اللهم اجعل حبك احب الي من نفسي واهلي ومن الماء البارد۔ اے اللہ جو کہہ دیا، اس میں جو قصور ہوا اپنے کرم سے معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو، اے اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ جہاں تک آواز جا رہی ہے، اللہ ہم سب کو بھی اے اللہ اپنے کرم سے عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں عطا فرما دیجیے۔ مولا تیری گلی میں کس بات کی کمی ہے، دنیا تیری گلی میں، رقبہ تیری گلی میں۔ اے اللہ دونوں جہان کی نعمتوں سے ہم کو مالا مال فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنی تابے داری والی، اپنی وفاداری والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما دیجئے، حیات اولیاء نصیب فرما دیجئے، حیات دوستاں نصیب فرما دیجئے، حیات عاشقاں نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو، اے اللہ ایسا ایمان و یقین نصیب فرما دیجئے کہ ہم ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کریں، اور اللہ تعالی ہم سب ہر سانس آپ پر فدا کریں۔ وہ میرے لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں، بس وہی لمحات میری زیست کا حاصل رہے۔ جو لمحہ ہم نے آپ کی یاد میں گزار دیا وہ تو باقی رہ جائے گا، اور جو آپ سے غفلت میں گزار دیا خدا نخواستہ، اے اللہ اس کا تو پھر ہمیں بڑا نقصان ہوگا۔ اے اللہ ہم سب کو ایسا ایمان و یقین نصیب فرما دیجئے کہ ہم ہر سانس آپ پر فدا کریں، اور ایک سانس بھی آپ کو ناراض نہ کریں۔ اور اے اللہ ہم بشر ہیں، کمزور ہیں، خطائیں تو ہو سکتی ہیں۔ اے اللہ اگر خطا ہم کر بیٹھیں تو ہمیں اس وقت تک چین نہ آئے جب تک ہم آپ کو رو رو کر معافی مانگ کر منع نہ لیں۔ اے اللہ ہمیں توفیق توبہ بھی نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ بے روزگاروں کو آسان حلال اور بابرکت رزق نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ جن جن کے رشتے نہیں آئے، اے اللہ ان کو نیک و صالح رشتوں سے نواز دیجئے۔ ان کی بچیاں بچے بیٹھے ہیں منتظر رشتوں کے، اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے خزانے غیب سے اللہ ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما دیجئے۔ بے اولادوں کو اے اللہ صاحب نیک اولاد بنا دیجئے۔ جن کے اولاد ہے، اے اللہ اس اولاد کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، اپنا مطیع اور فرما بردار بنا دیجئے۔ اے اللہ ہماری دنیا آخرت کے سب کام بنا دیجئے، روزی میں برکت عطا فرما دیجئے، پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، مسائل کو حل فرما دیجئے، آسانیاں فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، اے اللہ بہت ہی کمزور ہیں، یا اللہ بہت ہی کمزور ہیں۔ اے اللہ ہمارے ساتھ خوب آسانیوں کو معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ گناہوں سے بچنا بھی ہمیں آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ دین کی سمجھ ہم کو عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ بدبینی سے ہم کو بچائیے۔ اے اللہ جگہ جگہ شیطانی جال ہیں، کہیں گناہوں کے جال ہیں، کہیں دین کی نسبت سے بہکایا جا رہا ہے، کہیں خرافات میں پڑھایا جا رہا ہے، کہیں بدعتوں میں پڑھایا جا رہا ہے۔ اے اللہ اگر آپ چاہیں تو ہم ان سب جالوں سے بچ سکتے ہیں۔ اے اللہ ہم اپنی طاقت سے نہیں بچ سکتے، اے اللہ ہم آپ کی طاقت سے بچ سکتے ہیں۔ آپ ارادہ فرما لیں تو ہمارا کام بن جائے گا۔ اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ اب تک کی جو غفلت کی زندگی گزر گئی، گناہوں کی زندگی گزر گئی، اے اللہ بلو سے لے کر آج تک جتنے گناہ مجھ سے، میرے گھر والوں سے، اور کسی سے بھی یہ مسلمان سے ہو گئے، اے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں سے آپ کا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ ہمارے گناہوں سے تو خود ہم اپنا نقصان کرتے ہیں، اپنے پیروں پہ کلاڑی مارتے ہیں۔ اے اللہ نفس و شیطان جال بچھائے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ آپ اپنا خاص فضل فرما دیجئے، ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش فرما دیجئے، برکتوں کی بارش فرما دیجئے، رحمتوں کا نزول فرما دیجئے۔ اے اللہ رمضان مبارک کا مہینہ آیا ہی چاہتا ہے، اے اللہ اس کی پوری قدردانی کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ اس مہینے میں خصوصاً گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اور اس مہینے میں خصوصاً سنتوں کی اتباع کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اے اللہ اپنے کرم سے ہمیں، ہم میں سے ایک ایک کو، اے اللہ ہمارے بچوں کو بھی، ہمارے گھر والوں کو بھی، اور ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اے اللہ جذب فرما کر اللہ والا بنا دیجیے. اے اللہ کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا اور رہوں اے خبردار تیرا. اے اللہ تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو، الہی رہوں اے خبردار تیرا. اے اللہ دونوں جہاں کا دکھڑا مجذوب رو چکا ہے، اب اس پہ فضل کرنا یا رب ہے کام تیرا. اے اللہ جس طرح چھوٹے بچے کی فکر ماں باپ کرتے رہتے ہیں، بچے کو تو خبر بھی نہیں ہوتی کہ ہمیں کیا کیا چیز کی ضرورت ہے، بچے کے ماں باپ ہی خود فکر کر کے اس کو وہ چیز وہاں پہنچا دیتے ہیں. اے اللہ آپ تو قادر مطلق ہیں، آپ کے خزانوں میں کوئی کمی بھی نہیں، آپ بے نیاز بھی ہیں، آپ کریم بھی ہیں. اے اللہ بس آپ ہمارے سارے کام خود ہی بنا دیجئے. اے اللہ دنیا کے بھی کام بنا دیجئے، آخرت کے بھی بڑے بڑے کام ہمارے بنا دیجئے. اے اللہ اپنی رضا کامل نصیب فرما دیجئے، دعاؤں کو قبول فرما لیجئے اپنے فضل سے، ہمارا یہاں آنا انتہائی قیمتی بنا دیجئے. اے اللہ اپنی محبت کاملہ سے ہم کو نواز دیجئے. اے اللہ میرے مشائخ کو جزائے جزیل عطا فرما دیجئے، ان کی قبول مبارک کو نور سے منور فرما دیجئے، اور میرے موجودہ شیخ حضرت خطب زما عارف باللہ مجدد دوران حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب ادام اللہ ذلہم علینا کو خوب خوب صحت اور عافیت اور عمر میں برکت، اور حضرت کے مشن جامعہ حکیم الامت کو انتہائی کامیابی سے سرفراز فرما دیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. آمین برحمتہ.